السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام بھی پچھلے پروگرام کی طرح متفرق سوالات پر مبنی ہے، جو کہ فیس بک اور ای میلز کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچتے ہیں آپ کے وہ سوالات، اور بہت سارے ایسے بھی سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام میں جو جاوید صاحب نے جوابات دیے تھے ان کی مزید وضاحت پر مبنی ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں کچھ شرکا بھی موجود ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے شرکا ہی کو دعوت دیں کہ وہ سوالات کی ابتدا کریں. جی، آپ کا پہلا سوال.
میں غامدی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں، جبکہ نہ صرف ہمارے پاس بہت عرصے سے پرنٹنگ پریس موجود ہے بلکہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہر کسی کی فنگر ٹپس پر ہے، تو اس ڈیجیٹل دور میں قرآن کو حفظ کرنے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟
اچھا سوال آپ نے کیا کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی اہتمام کیا کہ کوئی ایک نسخہ ترتیب دے کے اس کی ابتدا نہیں ہوئی. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو جس طرح کہ وہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام کے سامنے پڑھا، اپنی قوم کے سامنے پڑھا، اہل کتاب کے سامنے پڑھا. جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے تھے، پہلے دن سے یہ روایت قائم ہو گئی کہ وہ اگر یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا، لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھ دیا. تو لکھنے اور یاد کرنے کا یہ عمل جاری ہو گیا. اس کتاب کا یہ عالمی سطح پر ایک مانا ہوا اعجاز ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت بھی آپ کو شروع سے آخر تک سنا سکتے ہیں. یعنی کوئی ایک کتاب بھی دنیا میں ایسی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جو کسی ایک شخص نے اسی طرح حفظ کر رکھی ہو. یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں. یہ خدائی اہتمام ہے جو کر دیا گیا. تو لوگ اب بھی شوق سے یہ کام کرتے ہیں، قیامت تک ہوتا رہے گا. ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا تبدیلی آ جائے، دنیا کیا کروٹ لے، دنیا اپنی بربادی کا کیا سامان کر لے. تو جو خدائی اہتمام ہے اس کو ڈسکرج نہیں کرنا چاہیے، وہ جاری رہے گا اسی طریقے سے. اس کے ساتھ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اب بہت سے ایسے ذرائع پیدا ہو گئے جن سے کتابت ہونے لگ گئی، پھر طباعت ہونے لگ گئی. وہ اب جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں ان جگہوں پر چلا گیا کہ جہاں آپ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور وہ محفوظ بھی ہو گیا ہے. تو اب اس کا مقصود حفاظت اتنا نہیں ہے جتنا جو پہلے سے طریقہ موجود ہے اس کو جاری رکھنا مقصود ہے. تو یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہر طرح کا اہتمام رہے. جب آپ کسی کتاب کو ایک ایسی کتاب کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کرے گی، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو بندوبست کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے، اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی حوصلہ شکنی کرے. جو یاد کرنے والے ہیں کوئی پابند تو نہیں کیا جاتا ان کو، شوق سے یاد کرتے. ہمیں یہ قرآن نمازوں میں پڑھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اس کی بہت سی صورتیں یاد کرتے ہیں، بہت سے حصے یاد کرتے ہیں. تو میرے نزدیک جتنے بھی اور ذرائع پیدا ہو جائیں وہ سب اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن جو قدرتی ذرائع ہیں جو اللہ نے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، جو انسان کو صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے، اس کا ظہور ہوتا رہے گا، اس کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر کوئی مذہب کو ماننے والا رب پہ توکل کرتا ہے، جس کو بھی وہ اپنا رب سمجھتا ہے، اور اللہ پاک سب کو نوازتے ہیں. ایز اے مسلمان تو میرا یہ ایمان ہے کہ رب سب کا ہے تو ایک ہی، ہر کوئی اس کو ڈفرینٹ شکل میں مان رہا ہے. لیکن ہمیں ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ منکر کے لیے سزا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ پاک تو سب پہ ہی مہربان ہے، اور اسی طرح ان کا اپنے اپنے رب پہ توکل سٹرونگ ہوتا ہے جب اللہ میاں ان کو بلیس کرتے ہیں. تو اللہ میاں یہ کیسے کر لیتے ہیں؟
ایک یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو عارضی جگہ ہے. پیغمبروں نے آ کر یہی بتایا ہے کہ ابدی زندگی کی جگہ موت کے بعد ہے. اس میں میں بھی، آپ بھی، ہندو بھی، مسیحی بھی، مسلمان بھی، سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ اس اصول پر معاملہ نہیں کر رہا کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مسیحی ہے، کون بدھ ہے. وہ رب العالمین ہے، سب کو نواز رہا ہے، سب پر رحمت کر رہا ہے، سب پہ کرم فرما رہا ہے، سب کی سن رہا ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ جس کی چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی کرتا ہے. چند چیزیں ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں، باقی عام طور پر اس کی رحمت اسی طرح سب تک پہنچتی رہتی ہے. یہ جو آپ نے جزا و سزا کا ذکر کیا، اس کا تعلق قیامت سے. چونکہ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک معیار بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا امتحان اس طرح ہوگا. اس امتحان کا نتیجہ مرنے کے بعد نکلنا ہے. جب وہ نتیجہ نکلے گا تو اس میں اس بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ میں مسلمانوں میں شامل تھا یا میں مسیحی تھا میں یا بدھ تھا. نہیں, جو قرآن نے معیار بتایا ہے اس معیار پر ہر ایک کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. جتنا علم جس آدمی کو ملا, جو حالات اس کو میسر آئے, جتنے پیغمبروں کی دعوت اس تک پہنچی, اس نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا, جو صحیح بات اس کی فطرت میں تھی اس نے اس پر کتنا عمل کیا, جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے بات سنی اس نے اس کو کیسے دیکھا. تو بحثیت مجموعی ہر ہر شخص کا جائزہ لینے کے بعد انصاف کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو یہ جزا و سزا کا تعلق وہاں سے ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ایک عام رحمت کے طریقے پر نواز بھی رہے ہیں, بعض موقعوں کے اوپر بلکہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو زیادہ نوازتے ہیں. تو یہاں کا قانون اور ہے, وہاں کا قانون اور ہے.
جی, آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی, میں گاندھی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آج بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بے شمار موبائل اپلیکیشنز آ چکی ہیں جس میں مختلف طرح کی احادیث اور ان کے حوالے اور لوگوں کو اس میں گائیڈ کے لیے دیا جاتا ہے, تو ان کی اوتھینٹیسٹی میئر کرنے کے لیے ہم لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی اپلیکیشن زیادہ بہتر ہے؟ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار فیس بک پہ بھی دینی اور احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ یعنی کہ جو میڈیا ہمارے پاس بڑا اچھا ہے اور بلک میں انفارمیشن آ رہی ہے, مگر اس انفارمیشن کی اوتھینٹیسٹی معلوم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے, جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو اوتھینٹیسٹی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر لحاظ سے محفوظ ہے, پوری طرح پہنچ گئی ہے, ہر جگہ موجود ہے. آپ چاہیں بازار سے جا کے ایک نسخہ خرید لیں, چاہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو دیکھ لیں, وہ ہر جگہ ایک ہی ہے. تو وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا.
ٹھیک,
رہ گئی یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں
جی,
وہ کوئی 60-70 ہزار کے قریب. تو لوگوں نے ان کو بھی پہنچانے کا بندوبستی صرف نہیں کیا, بلکہ ہمارے جو محدثین کام کرتے رہے ہیں, جو اس فن کے ماہرین ہیں, انہوں نے ہر ایک چیز کو جانچ پرکھ کر اپنی رائے بھی دی ہوئی, وہ بھی آپ کو وہاں مل جاتی. یعنی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ اس روایت کے بارے میں محدثین یا اس فن کے ماہرین کی کیا رائے ہے. وہ ایک انسانی کام ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن رائے مل جاتی ہے. ایک عام آدمی تو بہرحال دوسرے اہل علم پہ اعتماد ہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تحقیق کا شوق ہے تو پھر آپ تحقیق کر لیجئے. تو تحقیق کرنے کے لیے بھی بہت سا مواد اب آپ کو مل جاتا ہے. یعنی خود ہم اس وقت حدیث پر کام کر رہے ہیں, تو اس میں بہت مدد ملتی ہے ان چیزوں سے جو اب آپ کو انٹرنیٹ پر دستیاب.
صحیح,
اس میں آپ کو تمام روایات کے ترک, ان کے بارے میں محدثین کے فیصلے, ان کے راویوں کے حالات, ہر چیز مل جاتا ہے.
ہزاروں صفحات ایک بٹن کی کلک پر ہیں,
مل جاتے ہیں. تو آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں. وہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے. اگر تو وہ بات ایسی ہے کہ جو ہم نے قرآن سنا, جو ہم نے دین سمجھا, اس کے بالکل مطابق ہے, تو پھر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر اس سے ذرا ہٹی ہوئی کوئی اجنبی بات ہے تو آپ وہاں بھی تحقیق کر سکتے ہیں اور اپنے زمانے کے اہل علم سے بھی پوچھ سکتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ تاریخی ریکارڈ ہے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کچھ سنی وہ آگے بیان کر دی ہیں. جیسے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ باہر جا کے کوئی بات بیان کر دیں, اس کی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر نہیں ہے, ذمہ داری بیان کرنے والوں پر ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی محنت کر کے کوشش کی ہے کہ وہ ان کے اوپر تحقیق کریں, ان کے حالات جانیں, آپ کو ان کے بارے میں معلومات وہاں پہنچائیں, جو ٹیکسٹ ہے متن ہے اس کا انالیسس کریں, تجزیہ کریں, اس کے بارے میں محققین آرا دیتے رہے ہیں. تو یہ سارا مواد آپ کو مل جاتا ہے, اس کے بعد آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. جہاں کوئی مشکل پیش آئے وہاں عام آدمی کو اہل علم کی رہنمائی لے لینی چاہیے. اگر آپ ایک جگہ رہنمائی ملتی ہے اس سے مطمئن نہیں ہوئے, کسی دوسرے صاحب علم سے پوچھ لیجیے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے سائنس کی کوئی بات ہو, آپ کو بتائی جائے, آپ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہوا یا کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا, آپ کسی دوسرے اس فن کے ماہر سے پوچھ لیتے ہیں. عام آدمی یہی کرتا ہے اور یہی کرنا چاہیے اسے.
ٹھیک ہے, لیکن جاوید صاحب اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, یہ تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن جب ہم ڈیجیٹل انفارمیشن پہ جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ شرارتاً یا فتنہ پھیلانے کی خاطر وہ قرآن کی آیتوں کو بھی جو ہے نا وہ غلط وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ ایک شخص ہے وہ اگر انٹرنیٹ سے ہی قرآن کو ریڈ کر رہا ہے تو اس کو بہرحال احتیاط تو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ انٹرنیٹ پر بھی اس طرح کی شرارتیں موجود ہیں.
یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کے گھر میں قرآن مجید کا کوئی مستند چھپا ہوا نسخہ ہونا چاہیے. اب تو بہت اعلیٰ درجے کے نسخے مل جاتے ہیں, اور ایک مسلمان کیسے اس سے محروم ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
یعنی اس کو تو ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہو. تو جہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ذرہ برابر بھی محسوس ہو وہاں تحقیق کر لیجیے, نکال کے دیکھ لیجیے.
بالکل صحیح. ٹھیک جی, آپ کا سوال ہے.
قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ بری عورت کے لیے برا مرد اور برے مرد کے لیے بری عورت کو ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح سے. تو سر میں اس کا پس منظر جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, اس کی ایگزیکٹ اس کی تشریح کیا ہے, کیونکہ ابھی آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں مینی ٹائمز ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بہت اچھی خاتون
نظر آتا ہے.
ایگزیکٹلی, بہت اپوزٹ, ایک بہت اچھی خاتون ہے.
ٹھیک ہے,
اور ہمیں
ٹھیک جی جاوید صاحب
اس کا ترجمہ درست کر لیجئے.
جی,
یعنی برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی, اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوں گی.
ٹھیک ہے,
یہ قیامت کا بیان ہے, اس دنیا کا بیان نہیں ہے.
اچھا,
یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو.
ہو سکتا ہے, بالکل.
یہ دنیا تو اسی اصول پر بنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جمع کر دیں گے. یعنی جس کے اچھے اعمال ہیں ظاہر ہے کہ اسی کو اس کی زوجیت میں دیا جائے گا. لوگ جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تبھی وہ اکٹھے ہوں گے. تو اس لیے یہ قیامت کی نعمت کا بیان ہے, اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں تو برے سے برے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی عورتوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے, بری سے بری عورتوں کے ساتھ بہت نیکوکار لوگوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے. دنیا ایک دوسرے اصول پر بنائی گئی.
یعنی یہ جو آیت ہے یہ قیامت کا بیان ہے. جاوید صاحب اس سے متعلق ایک میرے پاس سوال,
ایک طالب علمانہ چیز ہے جس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا زمانہ کیا ہے, یہ ہمیشہ سیاق و سباق سے متعین کیا جاتا ہے. تو ترجمہ کرتے وقت ہی یہ کرنا چاہیے ترجمہ کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی, اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہوں گے.
ہوں گے, ٹھیک,
یہ ترجمہ کریں.
ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کچھ وضاحت چاہ رہی ہیں؟
نہیں, ون مور کوشچن سر. سملرلی جو قرآن پاک میں ایک مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم ایک ایک دو دو تین تین عورتوں سے شادی کر سکتے ہو بشرطے کہ تم انصاف کر سکو, اور پھر اس کی اگلی آیت میں ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے لہٰذا تم ایک پہ ہی اکتفا کرو. سر اس کا بھی مجھے پس منظر جاننا ہے کہ یہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کے ایگزیکٹ انٹرپریشن کیا ہے, کیونکہ ہم کافی غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں.
اس میں بھی دیکھیے کر سکتے ہو یہ تو کہا ہی نہیں ہے, وہاں تو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. لوگوں کہا گیا کرو, کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہوئی, اس میں بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو ایمرجنسی میں ہو جایا کرتی ہے. یعنی آپ دیکھتی ہیں نا کہ کوئی سیلاب آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, تو ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اسکول خالی کرا کے لوگوں کو وہاں پہ آپ کو شیلٹر فراہم کرنا پڑتا ہے. اس موقع پر اپیل کی جاتی ہے, ترغیب دی جاتی ہے, لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایثار کریں, اپنے گھر کا سامان لے کے وہاں پہنچ جائیں. یہ صورتحال ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, یہ تمہارے ہاں کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں, اگر ان کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے, یعنی ان یتیموں کی اب پرورش ہونی ہے, ان کو کسی کا سہارا ملنا چاہیے, کوئی ہو جو ان سرپرستی کرے. دور حاضر نہیں ہے, آج کی ریاستیں نہیں ہیں, اس طرح کے منظم ادارے نہیں بنے ہوئے. ایک قبائلی سا نظام ہے, جس طرح کے دیہاتی زندگی میں بھی کسی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب جنگ احد کے بعد یہ صورت پیدا ہو گئی اور اس میں یتیم بچوں کا معاملہ درپیش ہوا, تو قرآن نے ترغیب دی کہ اگر تم ان بچوں کے ساتھ ایسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے شادی کر کے دو دو چار چار ان کو اپنے حوالہ عقد میں لے آؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں اور ان یتیموں کی سرپرستی ہو سکے. لیکن اگر تم بے انصافی کرو گے اس کے نتیجے میں, تو پھر آز راہ کرم یہ نیکی بھی نہ کرو. یہ مطلب ہے آیات کا. نہ وہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تم دو دو چار چار شادیاں کر سکتے ہو, نہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, شادیاں لوگ کرتے ہی رہتے تھے. ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی, اس میں یہ اپیل کی گئی, لوگوں کو ترغیب دی گئی, ان سے بلکہ تقاضا کیا گیا کہ آپ ان یتیموں کی سرپرستی کے لیے یہ کام کریں آگے بڑھ کے. یعنی اگر انصاف کر سکتے ہو تو اپنے ساتھ ان کی ماؤں کو شریک کر لو, ان کی بہنوں کو شریک کر لو, شادی کرنے کے نتیجے میں پھر وہ تمہارے گھر میں آ جائیں گے, تمہاری سرپرستی میں آ جائیں گے. یہ بات ہے جو وہاں کہی گئی ہے. وہاں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں جس میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں.
تو سر وہ جو انصاف کی بات ہے, وہ بچوں سے انصاف کی بات ہے, یتیموں سے یا بیویوں کے درمیان؟
ظاہر ہے کہ آپ کی ایک بیوی موجود ہے پہلے سے گھر میں, آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کے لیے دو چار شادیاں کر لیں,
ٹھیک ہے,
تو اس میں تو بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ بے انصافی بھی ہو جائے گی,
ٹھیک
ہے, پہلی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, آنے والی وہاں تو بلکہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا,
ٹھیک,
یعنی لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اچھا ایک تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کے بچوں کی سرپرستی کے لیے شادی کریں, ایک تو ترغیب دی جا رہی ہے, اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہر بھی ادا کرو, اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نہیں مہر تو ہر حال میں دینا ہوگا, نان و نفقے کی ذمہ داریاں ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی, لیکن جب آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی سے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس کے حل کے لیے اللہ نے ترغیب دی, دوسری جانب تنبیہ کی کہ بے انصافی کے ساتھ یہ کام نہ کرنا, تو یہ موضوع ہے اس کا. لوگ اس آیت کو معلوم نہیں کہاں سے اٹھا کہاں لے جاتے ہیں, وہاں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ دو شادیاں کرنی ہے, چار کرنی ہے, پانچ کرنی ہے. ایک سخت ایمرجنسی کی صورتحال میں یتیموں کی مدد کے لیے, پرورش کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کی سرپرستی کے لیے ترغیب دی ہے باقاعدہ, یہ بھی نہیں کہ کر سکتے ہو, کرو,
اچھا,
تاکہ ان کی سرپرستی ہو, ان کے لیے تمہاری شفقت میسر ہو, یہ کہا گیا.
اچھا, یہ اس میں ذرا ایک اور بھی وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے کہا نا لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتے ہیں آیت کو, یہ بھی لیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو چار کا کہا گیا ہے وہ چار پہ حد نہیں لگائی گئی, یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا ہے دو دو چار چار کر لو, اس کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ شادیاں کر لو, پانچ کر لو, چھ کر لو, اگر تمہارے پاس استطاعت ہے, تمہارے پاس اتنا ہے مال کہ تم ان سب کو مینٹین کر سکتے ہو, نان و نفقہ دے سکتے ہو, تو یہ چار کی کوئی حد نہیں ہے اصل میں, اس کی بھی وضاحت کر دیجیے.
دیکھیے اس میں زبان کا اسلوب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا,
جی,
دو دو تین تین,
جی,
مثال کے طور پر, تو دو دو تین تین چار چار نہیں بولیں گے, یعنی ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں
مسنا و ثلاثہ و رباع,
جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جھگڑا کرنا, تو تین پانچ تو کہہ سکتے ہیں, تین چار نہیں کہہ سکتے. یا مثال کے طور پر تقصیر بیان کرنی ہے تو میں کہتا ہوں میں نے آپ کو دس مرتبہ کہا ہے, میں نے آپ کو چھ مرتبہ کہا, نہیں کہتے. تو دنیا کی ہر زبان کے اندر کسی چیز کو اگر اس طرح بیان کرنا ہو جیسے آپ کہتے ہیں تو اس کے اسالیب ہیں, اگر وہی بات ہوتی تو تین پر اکتفا کر لیا جاتا. تو یہاں چونکہ دو دو تین تین چار چار کہا ہے تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک اس کا مطلب سمجھا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی نہیں, یعنی بڑی عمدہ بات کہی ہے. مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, ایمرجنسی کی صورتحال ہے, یتیموں کی پرورش کرنی ہے, اگر تم ویسے ان کی نگہداشت کر سکتے ہو بہت اچھی بات ہے, اگر انصاف نہیں کر سکو گے ان کے ساتھ, ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو, اگر نکاح کرو تو پھر بھی یہاں تک محدود رہو, اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آج راہ کرم یہ نیکی نہ کرو, یعنی یہ ساری باتیں کہہ دی گئی.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی,
ایز ہیومن بینگ, ایز انسان, ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں, ایک اچھائی کا ہے, ایک برائی کا ہے, ایک صحیح ہے, ایک غلط ہے. اور یہ ایز ہیومن بینگ میرے اپنے پہ ڈپینڈ کرے گا کہ میں صحیح راستے کا انتخاب کرتی ہوں یا میں برائی کے راستے کی طرف جاتی ہوں. لیکن ساتھ ہی ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور پھر ہم ایز مسلم ہم اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا تک بھی نہیں ہل سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, تو میرا ایز اے ہیومن بینگ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف چلے جانا, کیا وہ اسٹل میرے ہاتھ میں کس حد تک رہ سکتا ہے؟
اس میں بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ پتا بھی, تو اس آیت کو پہلے دیکھیے وہ کیا ہے. وَمَا تَسْكُتُ مِن بَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے. یعنی اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. اللہ نے ایک دنیا بنائی ہے, اس دنیا میں ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے, اس کی قدرت کے تحت ہے, وہ ہر چیز کا نظم براہ راست چلا رہے ہیں. اسی چیز کو بیان کیا ہے توحید کے باب میں کہ الا لہ الخلق والامر, اللہ نے صرف بنایا ہی نہیں ہے, اس دنیا کا نظم بھی وہی چلا رہے ہیں, اور یہ نظم علم کے بغیر نہیں چل سکتا. اس لیے یہاں تو اتنی بات بیان ہوئی. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ایک مخلوق بنائی جس کو ہم انسان کہتے ہیں, اس مخلوق کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ بہت سے فیصلے خود کر دیے, میرا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, مجھے کہاں پیدا ہونا تھا, آپ کو کہاں پیدا ہونا تھا, آپ کے والدین کون ہوں گے, شکل و صورت کیا ہوگی, آپ کو کیا صلاحیتیں دی جائیں گی, شاعر پیدا کیا ہے, ادیب پیدا کیا ہے, انجینئرنگ کی صلاحیت رکھنے والا آدمی پیدا کیا ہے, بے شمار چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. ہمارا ملک طے کر دیا, زمانہ طے کر دیا جہاں ہم پیدا ہوں گے, ہمارے گرد و پیش کا ماحول کیا ہوگا, اس وقت سیاست کیا ہو رہی ہوگی, اس وقت کے معاشی حالات کیا ہوں گے, ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے قابو میں نہیں ہے. یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر کر دی جاتی ہیں, اس لیے یہ ظاہر ہے ان کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے بعد خالق نے خود یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر میں نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں, ان صلاحیتوں کو رکھنے کا کام تو میں نے کر دیا ہے, لیکن ان کو نشو نما دینا, ان کو زمانے میں روبہ عمل کرنا, یہ تمہارا کام ہے, اور میں نے تمہیں اس کی بھی طاقت دی, تم یہ کام کرو, اس کے نتائج نکلیں گے اور وہ نتائج میرے قانون کے مطابق نکلیں گے. ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے اخلاقی احساس کا ہے. یہ جو اچھائی اور برائی جس کو آپ نے پوچھا ہے, اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں پورا اختیار دیا گیا ہے, راستے سمجھا دیے گئے ہیں, تمہارے اندر اس کا شعور الہام کر دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرتے ہو یا غلط راستہ اختیار کرتے ہو. اس کے بعد ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے اس معاملے میں. وہ قانون ہے کہ جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, اللہ کی وہ سنت, اللہ کا طریقہ. قرآن مجید اس طرح کے قوانین کو, یعنی جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یا اپنی مخلوقات کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں, اس کو سنت اللہ کہتا ہے. اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ کیا ہے, تو اس طریقے یا اس قانون کو قرآن نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہوں, یہ برائی کی خواہش ہے, وہ تو ہم میں سے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہوتی رہتی ہے, ارادہ کر لیتا ہوں مجھے یہ کام کرنا ہے, میرے ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت رکھی ہے, جس کو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارے ضمیر میں ایک وائز ہے, وہ ٹوکتا ہے کہ یہ تم غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہو. میں اس کی بات کو نہیں سنتا, آگے بڑھتا ہوں, آگے بڑھ کے میں اس برائی کی طرف دو قدم بھی بڑھا دیتا ہوں. پھر گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب پیدا کیے ہیں, کوئی ماں تنبیہ کرے گی, کوئی باپ تنبیہ کرے گا, کوئی دوست بتائے گا, کوئی عزیز بتائے گا, کوئی آواز کان میں پڑ جائے گی, روکنے کی کوشش ہوگی. میں نہیں رکتا. جب میں نہیں رکتا تو اس کے بعد پھر میرے ارادے, میرے عزم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ اب وہ بھی بہکانے کا کام کر سکتے ہیں. اس کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی یاد دہانی سے بیگانہ کر لیتا ہے ایک بار, میں یاشو ان ذکر الرحمان, تو پھر نقیز لہو شیطانہ, پھر ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے ہدایت اس کے مطابق ملے گی, اور اس میں پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے, اس کے بعد اللہ کی تائید شامل ہوگی. اب نیکی میں یہ تائید کیسے شامل ہوتی ہے, جیسے ہی میں نے نیکی کا ارادہ کیا, میرے ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میں اپنی مدد شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جیسے وہاں شیاطین آ جاتے ہیں, یہاں یہ آ جاتے ہیں. اچھا, پھر یہاں تک ہی نہیں ہے, میں جیسے جیسے نیکی کے راستے پر قدم بڑھاتا ہوں تو میری مدد کے لیے میرے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے, اطمینان نازل ہوتا ہے, میرے سامنے راستے کھولے جاتے ہیں. کچھ امتحان کا موقع ضرور گزرتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت اور کرم اس کا ہونا شروع ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر میں ہمیشہ اپنی حفاظت کرتا ہوں, نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہوں, اور کسی موقع پر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں, کمزور ہوں, میں برائی میں پڑ جاؤں گا, تو پھر اللہ کی برہان سامنے آ جاتی ہے جو حضرت یوسف کے لیے سامنے آ گئی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا تو ہدایت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ارادہ نہ کریں اور ہدایت مل جائے, آپ قدم نہ بڑھائیں تو ہدایت مل جائے, آپ عزم نہ کریں تو ہدایت مل جائے, آپ امتحان میں پورے نہ اتریں تو ہدایت مل جائے. تو آپ اس قانون کے مطابق عمل کریں, اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اس میں شامل کرتا ہے. اس سے انحراف کر کے چلے تو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. یہ جو مہر لگا دی جاتی ہے, دل بند کر دیے جاتے ہیں, تو وہ بھی پہلے مرحلے میں نہیں کیے جاتے. یعنی جب میں ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ برائی کے راستے پر اصرار کرتا ہوں, اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کسی کو ہدایت الل ٹپ دیتا ہے, نہ کسی کو گمراہی میں ایسے ڈال دیتا ہے جیسے بادشاہ سلامت نے ادھر کے فائلوں پر ایک فیصلہ کر دیا, ادھر کے فائلوں پر ایک فیصلہ کر دیا. نہیں, وہ اپنے قانون کے مطابق یہ کام کرتا ہے, اور وہ قانون یہ ہے.
اچھا, لیکن جاوید صاحب, آپ اب ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, لیکن اب میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, برائی کا ارادہ, نہ صرف انہوں نے ارادہ بلکہ ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ نکلے, تلوار لے کر نکلے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. یعنی آپ کی یہ جو ابھی ڈسکشن ہے, اس میں تو یہ کہ انہوں نے ارادہ بھی کیا, پھر وہ آگے بھی بڑھے, تو شیاطین ان کی طرف نہیں گئے, اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ہدایت دے دی. یہ پھر کیسے ہوا؟
یہ سارا ہی کام ہوا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تعصب کی پٹی تھی جو آنکھ کے اوپر بندھی ہوئی تھی, گرد و پیش کی آوازیں بھی آ رہی تھیں, قومی حمیت کے جذبات بھی گمراہ کرنے کے لیے کافی تھے, ان کے اندر ایک شدید رد عمل اس دعوت کے بارے میں تھا, ان کے قریبی اعزا بھی متاثر ہو رہے تھے اور قبائلی معاشرے میں اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. اس نے ایک خاص طرح کا اشتعال ان کی طبیعت میں پیدا کیا.
بالکل
وہ نکلے وہاں سے.
ٹھیک.
اچھا یہ جو اشتعال کے عالم میں نکلنا ہوتا ہے یہ کوئی بڑا سوچا سمجھا اقدام نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی بہرحال اگر ارادہ کر کے وہ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اب روکنے کا بندوبست کیا. وہ روکنے کا بندوبست جو ہے وہ ہر ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب میں ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میرے اندر کا وائز بھی فوری طور پر واز کہنا شروع کر دیتا ہے. والدین, رشتہ دار, اعزا, اقربا, راستے میں پڑی ہوئی چیزیں. بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کئی واقعات ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلا, اس نے خیال کیا کہ آج رات تو مجھے بڑا ڈاکہ ڈالنا ہے, پورا ارادہ کر لیا, اپنے جتھے کو بھی اطلاع کر لیے, بہت سامان کر لیا, رستے میں خیال ہوا, کسی مسجد کے پاس بیٹھ گئے, وہاں کسی کا آواز سنا اور لوٹ آئے.
تو ہوتا ہے سر,
یہ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. یعنی وہ گھر سے نکلے ہیں, انہوں نے ارادہ کیا ہے, لیکن چونکہ اپنے باطن میں خیر رکھتے تھے, یعنی وہ ضد اور ہٹ گرمی موجود نہیں تھی. ایک وقتی نوعیت کے اشتعال کی اور ایک حمیت کی کیفیت ہے جس میں وہ مبتلا ہوئے ہوئے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کی کتاب سنی اور اپنی بہن کی استقامت دیکھی غیر معمولی,
جی,
تو اس کا ان کے اوپر اثر ہوا اور اس کے بعد ان کے دل کی حالت تبدیل ہو گئی. ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ارادہ کر کے جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اگر آپ اندر سے ٹھیک ہیں تو آپ کو درست کرنے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہیں. تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کوئی ضد اور ہٹ درمی کے عالم میں نکلے تھے. جو فضا اس وقت بنی ہوئی تھی, اور یہ فضا ہمیں ہر روز اس کا تجربہ ہوتا ہے, بے شمار لوگ ہیں کہ گرد و پیش سے ایک بات سن رہے ہوتے ہیں, کوئی نئی دعوت پیدا ہو جائے تو علماء اشتعال انگیز تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں, دانش پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, قوم کی سطح پر مظاہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک جذبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں ایک آدمی نکلتا ہے تو عین وقت کے اوپر کوئی صحیح بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہی اس طرح ہے کہ آپ بات سننے کے لیے تیار تو ہو جائے نا. وہ سننے کے لیے جیسے ہی تیار ہوئے بات واضح ہو گئی ان کے اوپر.
جی جناب.
سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسلام میں دعا کی اہمیت کیا ہے؟ ہم جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے, تو کیا اس کے لیے خود دعا کرنی چاہیے یا ہدایت خود سے بھی آ سکتی ہے؟
نہیں, دیکھیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی سچی طلب رکھیں. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر اس کو تین سٹیپس میں بیان کیا ہے. یعنی آپ جاننا چاہیں پہلی شرط یہ ہے, آپ سمجھنا چاہیں دوسری شرط یہ ہے, اور پھر آپ ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر سمجھ میں بات آ گئی تو میں مان لوں گا. یعنی یہ تین شرطیں اگر پوری نہ ہوں تو دنیا کا کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو آپ نکلیں گے تو اس میں ظاہر ہے, جب آپ نکلیں گے تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہی آپ کا ارادہ ہوتا ہے, آپ کا عزم ہوتا ہے, تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے نیکی اور خیر کے کاموں میں. اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے. دعا کس لیے کی جاتی ہے کہ پروردگار جو طاقت میرے پاس تھی, جو وسائل میرے پاس تھے, وہ میں نے لگا دیے, اب اس میں سے راستہ آپ نے مجھے دینا ہے, کیونکہ یہ دنیا میرے قابو میں نہیں ہے. میں پورا ارادہ بھی کر لوں تو رستے میں ہزار رکاوٹیں کھڑی ہیں, ان کو دور کون کرے گا؟ اس کے لیے مجھے اپنے رب سے دعا کرنی ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہدایت کی دعا ہے, جس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے. یہ آپ روز نماز میں کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ ہے, اسی وجہ سے یہ سب سے بڑی دعا ہے, یہ ہدایتی کی دعا ہے. اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز میں پانچ وقت یہ دعا کریں, اور اس کے ساتھ ایک بڑی عمدہ تعلیم یہ دی گئی ہے فوراً بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا رہے کہ وہ ہدایت کہاں پائی جاتی ہے, جو دعا کی گئی تھی وہ دعا کیسے قبول ہو گئی, یہ دعا ہے تو اس دعا کا جواب کیا ہے. تو ہدایت اللہ کی موجود ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں, بشرطے کے وہ شرطیں پوری ہو جائیں. یعنی آپ جاننا چاہیں, آپ سمجھنا چاہیں, آپ ماننا چاہیں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا لوگ بحث کریں گے, گفتگو کریں گے, ہوتا کیا ہے ان میں سے کوئی شرط نہیں پوری ہو رہی ہوتی. یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے یہ گمراہ آدمی ہے, تو ہم نے تو اصل میں یہ جاننا ہی نہیں ہے. اس کے آگے پھر یہ ہے کہ جاننا ہی نہیں, آپ بات سمجھنا بھی چاہیں. سمجھنا چاہیں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو بند کریں, جو تعصبات ہیں ان کو الگ کریں, پہلے بات کو سنیں جیسے کہ وہ ہے, پہلے دوسرے سے 10 سوال کر کے اس کی بات کو سمجھیں. فتویٰ لگانے, حکم لگانے سے پہلے جانیں تو کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, تو سمجھنا چاہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن ارادہ کیا ہوا کہ ماننی نہیں ہے, کون منوائے؟
ایسا بھی ہوتا ہے, بالکل صحیح.
تو وہ قرآن نے کہا ہے کہ لے قومی یا لمون, لے قومی یفقہون, لے قومی یو منون. ہدایت پانی ہے تو ان تینوں مراحل سے گزرنا ہو.
اچھا اس کی ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجئے گا, ایک شخص ہے کہ جو ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے اور بڑی دیانتداری سے وہ ایک شخص کا موقف سنتا ہے, لیکن اور وہ دیانتداری سے سننے کے بعد بھی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی, یعنی سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اب سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا, نہیں سمجھ آ رہی. ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ایک نیک نیت آدمی ہے نا, اس نے اپنے باطن میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی. نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ علم کا مسافر ہے, سمجھنے کا عمل جاری رکھے.
ٹھیک,
یعنی وہ پھر یہ نہیں کرے گا کہ آپ کا سر پھاڑنے کے لیے نکل
کر. صحیح, ٹھیک, بالکل.
وہ سمجھنا چاہے کی شرط پوری کر رہا ہے اور کھڑا ہے, صحیح سمت میں منہ کر کے کھڑا ہے. جاننا بھی چاہتا ہے, سمجھنا بھی چاہتا ہے. وہ ایک طالب علم ہے, تو طالب علم کے اوپر تو خدا کی رحمت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی اسی سفر میں گزر جائے.
ٹھیک ٹھیک جی جناب, آپ کا سوال.
میں گاندھی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اتنی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس ابھی تک موجود ہیں, اور علماء نے بدس اسی طریقے سے اسی نہج پر چلتے ہوئے ہمیں بتایا, لیکن ہمارے اندر ایمان کی وہ شدت, وہ پیار دین سے پیدا نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اقبال جن علماء جن کے بارے میں کہا گیا کہ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء, اور اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی, یہ بے سوادی یہ کم نگاہی, تو مرد میدان تو میر لشکر, نوری حضوری تیرے سپاہی. اور پھر تمام مسلمان امت کو بھی اس نے یہ کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ہم عمل بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, نماز روزہ حج اور اپنے اوپر یہ تمام قیود نافذ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو کہ اللہ ہمیں آخر پہ یہ کہہ دے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ
مرضیہ. جی جاوید صاحب, ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کے امپیکٹ کیوں نہیں آتا جیسا امپیکٹ صحابہ کی زندگی میں آیا تھا؟ ویسا امپیکٹ نہیں آ رہا ہمارے اندر.
صحابہ کتنی تعداد میں تھے؟
صحابہ تو بہت تھوڑے تھے.
دیکھیے لیکن بات سنیے, اس وقت دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. ہر طرح کے مسلمان ہوں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہترین نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں, جن کے ہاں بڑی اعلیٰ صفات موجود ہیں, وہ بھی ہیں. اور وہ بھی ہیں کہ جو ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو کم تول کے بھی دے رہے ہوتے ہیں, بددیانتی بھی کر رہے ہوتے ہیں, دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب کہا جاتا ہے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے, مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی. کبھی آپ نے مسجد نبوی میں اگر گئے ہوں تو دیکھا ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی میں 500 سے زیادہ لوگ نہیں آتے.
چھوٹی سی مسجد,
اس میں بھی شاید تھوڑا مبالغہ ہی ہو رہا ہے.
مبالغہ ہی ہے,
ایک چھوٹی سی بستی.
بالکل, بالکل.
اس چھوٹی سی بستی میں وہ چند سو صحابہ کرام بھی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی, جنہوں نے غیر معمولی ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اسی میں منافقین بھی, اسی میں ضعفاء بھی ہیں, اسی میں تہمتیں لگانے والے بھی ہیں. چھوٹی سی بستی میں جس کے اندر خدا کا رسول رہ رہا ہے, یعنی اللہ کا رسول درمیان میں موجود ہے, پانچ وقت نماز کی امامت کر رہے ہیں, لوگ جب چاہیں آپ کے پاس جا سکتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, آپ کی بات سن سکتے ہیں. خدا کا رسول اپنے وجود میں خدا کی نشانی ہوتا ہے.
ایسے بھی ہیں
اس کے ساتھ گرد و پیش میں اللہ کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. اپنے سامنے معجزات دیکھ رہے ہیں, یعنی بدر کا میدان دیکھ رہے ہیں, احد کا میدان دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی شخصیت, اللہ کے رسول کا کلام, اللہ کے رسول کا اخلاق, یعنی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس درجے تک پہنچنے کا خواب بھی دیکھیں. تو آپ دیکھیے سب کچھ کے باوجود سارے لوگ موجود ہیں. تو اس وقت یہ 1.5 ارب کی امت مسلمہ کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے لوگ موجود ہیں, بہت نیکوکار موجود ہیں. بحثیت مجموعی مسلمان امت اس وقت پستی میں جا چکی ہے, اور وہ پستی میں امتیں ایسے ہی جاتی ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر, اللہ کا قانون یہی ہے, تلکل ایام نداولہا بین الناس. قومیں اٹھتی ہیں, بحثیت مجموعی بڑے عروج پر پہنچتی ہیں, اس کے بعد زمین پر گر جاتی ہیں, پھر دوسری قومیں اٹھتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے والے سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, نہیں, بڑے اعلیٰ لوگ آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ علامہ اقبال جب اس طرح کے اشعار کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان امت کی بحثیت مجموعی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں. یہ تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہو گیا ہے. میں آپ کو ابھی چلیے اسی شہر لاہور میں ایسے ایسے لوگ دکھاتا ہوں کہ ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں. ساری زندگی میں وہ بہترین نمونہ پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. مجال نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ ناشائستہ نکل جائے. تو ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اس وقت بھی 1.5 ارب اگر مسلمان ہیں تو ان میں لاکھوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں, بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں اس کے لیے. تو اس لیے آج راہ کرم پوری مسلمان امت کو کوسنا نہیں چاہیے, اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں.
نہیں مگر ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. آپ نے صحیح فرمایا, بہت سارے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, مگر بحیثیت مجموعی اسلام کو ماننے والے اخلاقی پستی میں ہیں, اور جو اہل مغرب ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اخلاق میں ہم سے بہت بہتر ہیں. بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا. تو جب بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کا اخلاقی معیار ہم سے بہت اچھا ہے, تو یہ آپ سے آپ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاید ان کی تعلیمات زیادہ اثر انگیز ہیں اور ہماری تعلیمات میں کوئی کمی ہے, ایسا کوئی پرابلم ہے جاوید صاحب؟
یہاں بھی دیکھیے ایک خاص طرح کا قومی تعصب کام کرتا ہے. وہ ایک پیغمبر کے پیروں ہیں, حضرت مسیح سے نسبت رکھتے ہیں, انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ محض مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
یعنی ان پر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس وقت وہ ساری پستیاں جو آج ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں ان کے ہاں موجود تھے. اور قومیں اپنی تعمیر کیسے کرتی ہیں, اس کا کسی چیز کو مان لینے یا نہ مان لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بحیثیت مجموعی اپنی تربیت کیسے کی ہے, اپنی تعلیم کا اہتمام کیسے کیا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو کس طرح پروان چڑھایا ہے, آپ کے یہاں بچے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو کیا تعلیم دی ہے, آپ کے گھر والوں نے کیا تعلیم دی ہے, آپ کے علماء کا کیا کردار رہا ہے. یہ بحیثیت مجموعی ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں قومیں اٹھتی یا نیچے جاتی ہیں. ہمارے ہاں وہ پچھلے 500 سال سے بہت خراب ہو چکا, اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاں پچھلے 400-500 سال سے اس میں رینیسنس ہوا ہے, یعنی بہت سی چیزوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ بھی پستی میں اترے. تو اس لیے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو دنیا میں جاری ہے, اس کو محض مان لینے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے, کوئی اور سوال ہے؟ جی آپ کا سوال ہے.
بعض لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہوتے, کسی بھی طرح انسانیت کے معیار پہ نہیں اترتے, لیکن اللہ پاک انہیں طاقت دیتا ہے اور وہ بہت سے اچھے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں, اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک نے کیوں رسی دراز کی ہے؟
اس لیے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں رسی دراز نہ کی جائے تو امتحان ہو نہیں سکتا.
تو کیا اللہ میاں اپنے اچھے لوگوں کو دنیاوی طور پہ ان کی غلطیوں کی سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کے تھرو؟
ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہے, وہ امتحان کر رہا ہے. دیکھیے حضرت ایوب اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں, ان کی قوم کے لوگوں کے بارے میں بائبل میں بیان ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے یہ بہت نیک ہیں, یہ اللہ کی بڑی پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور بہت اپنے آپ کو ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں, لیکن یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بہت تندرست ہیں, بہت صحت مند ہیں, بڑا اعلیٰ خاندان ہے, ان کے پاس بڑی دولت ہے, بہت خدم و حشم ہے, یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا. تو اللہ نے اپنے اس بندے کو ایسے امتحان میں مبتلا کیا کہ نہ دولت رہی, نہ خدم و حشم رہے, نہ طاقت رہی, نہ صحت رہی, شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے باوجود میری پرستش کرے گا. تو اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ نیک لوگوں کے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں, اللہ کے پیغمبروں پر تکلیفیں آئی ہیں. آپ دیکھیں احد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک بڑی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا وقتی طور پر, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہارے کھرے اور کھوٹوں کو الگ کرنا تھا. تو اگر دنیا میں نیکوکار لوگوں کو راستہ چلتے ہی کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں, ان کے لیے پھولوں کی سیج ہو, تو پھر امتحان کیا ہوا؟ یہی امتحان ہے کہ بدوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ٹارچر بھی کریں, اذیت بھی دیں, ان کے اوپر ظلم بھی کریں, وہ اس کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہیں, تو تب امتحان میں کامیاب ہوں گے. تو یہ سارے سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو حتمی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اصلا امتحان کی دنیا ہے. جب تک آپ اس کو امتحان اور آزمائش کے طور پر نہیں لیں گے, یہ دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی.
جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں, پوچھ لیجیے.
سر, دنیا واقعی مکافات عمل ہے یا یہ ویسے ہی ایک بات کی جاتی ہے؟
دنیا بالکل بھی مکافات عمل نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جزا و سزا کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں, ورنہ مکافات عمل تو اصل میں قیامت سے متعلق ہے. سارا فیصلہ وہیں ہونا ہے. یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے, یا آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جزا و سزا بھی ہونی ہے, تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بارہا ہوتا ہے کہ بڑے سرکش لوگ ہیں, زندگی بھر سرکش رہتے ہیں, اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور بڑے نیکوکار لوگ ہیں, میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے ہیں, ساری زندگی مصیبتوں میں, ساری زندگی تکلیفوں میں ایسے ہی مبتلا رہتے ہیں.
اچھا, اس سے
حیرانی ہوتی ہے. آپ توجیہ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ آدمی ایسا نیکوکار آدمی ہے, ساری زندگی اس محبت شفقت کے ساتھ بسر کی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر تکلیف جو آسمان سے آتی ہے خانہ انوری تلاش کرتی ہے. ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ یہاں مکافات ہونی ہے. کبھی کبھی اس کا کوئی نمونہ کوئی جھلک دکھا دی جاتی ہے.
یہ اس میں اس سے متصل ایک سوال یہ جاوید صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کے گناہوں کی سزا ان کے بچوں کو ملتی ہے, بعد میں آنے والے لوگوں میں وہ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر ان کے بچوں کے ساتھ برا ہوگا, یہ کہاں تک درست ہے اور یہ ایسا
دنیا
کیوں
میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے دنیا کا چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہے, تو اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس کا پورا امکان ہے کہ میری اولاد اس کو بھگتے گی.
تو آپ کے کیے کی سزا اولاد کیوں بھگتے گی, یہ کہاں کا انصاف؟
سزا ہے ہی نہیں, وہ اصل میں ان کے لیے پھر ایک امتحان برپا ہو گیا. یعنی یہاں جو امتحان ہے وہ سارا آسمانی نہیں ہوتا, اس کا بڑا حصہ ہم پیدا کرتے ہیں, انسان پیدا کرتے ہیں. اب اس کو آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جس وقت آپ دوڑ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں نا
جی,
تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں انسان کو ایسے ہی کہا تھا کہ جاؤ, نہ اس میں امیر الگ تھے نہ غریب الگ تھے نہ بڑے الگ تھے نہ چھوٹے الگ تھے. آدم کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے, دنیا میں چلے گئے, لیکن اس کے بعد انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے کتنی آزمائشیں پیدا کر دی. تو یہ آزمائشیں ہم پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ آزمائشیں جزا و سزا کے اصول پر نہیں ہوتی, یہ اصلاً امتحان کے اصول پر ہوتی. تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نیکی اور خیر کریں گے تو آپ کی اولاد کے لیے آزمائشوں کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو آپ کی خرابیوں کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے, یہ تنبیہ کی جاتی ہے. تو آزمائشیں تو میرے عمل سے بھی پیدا ہوتی ہیں, میرے آبا کے عمل سے بھی پیدا ہوئی ہیں, ہمارے لیڈروں کے اعمال سے پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ دنیا اصلاً امتحان کے لیے بنائی گئی.
جیسے کہ آپ نے کہا کہ مکافات عمل نہیں ہے, تو پھر جب پیرنٹس کی غلطیوں کی جو سزا ہے پھر وہ بچوں کو کیسے, ان کے بچوں کو کیسے ملے گی؟
وہ تو مکافات عمل میں ملی نہیں رہی, اس لیے کہ مکافات عمل میں تب ملے کہ اگر ان کے بچے غلطی کریں تو ملے, وہ تو ان کے مقدر کے طور پر مل رہی ہے کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے. مکافات عمل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا اور اس کے سزا یا جزا کے طور پر کوئی چیز آپ کو ملی. تو ایک آدمی نے ایک نہایت نامعقول کام کیا, ڈاکے ڈالے, لوگوں کو تنگ کیا, کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا, اب اس کی اولاد اس کے کرتوت بھگت رہی ہے, تو یہ مکافات عمل کیسے ہوئی؟ اولاد نے تو کوئی برائی نہیں کی. اس بندے کو البتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک برائی کا ارتکاب کرتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے اثرات تم تک محدود رہے, وہ آگے تمہارے اعزاء اقربا رشتہ داروں اولاد سب تک جا سکتے ہیں, بلکہ سات پشتوں تک بعض اوقات تنگ کرتے رہتے ہیں. ایک لیڈر کی غلطی بعض اوقات ایک پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ دنیا کے اندر یہی قانون ہے جو چل رہا ہے, اس کا مکافات عمل سے کیا تعلق؟ مکافات عمل تو یہ ہے کہ ادھر میں نے ایک خرابی کی, مجھے اس کی سزا ملے.
اور سر پھر اس طرح سے جیسے کہ نارملی ہم اپنی کنورسیشن میں کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ برا نہ ہو, یہ بھگتے گا اس دنیا میں, بھگت کے جائے گا, تم تھوڑا صبر کرو. مطلب جو لوگ ہمیں کنسول کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو, یہ بھگت کے جائے گا.
آپ اللہ کی کتاب قرآن پڑھیے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں, اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میرے بندے صبر کریں میں قیامت میں اس کا اجر دوں گا, میرے بندے صبر کریں میں ان پر ظلم کرنے والوں کو قیامت میں پوچھوں گا. ہر جگہ یہی کہا ہے, یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ ذرا صبر کریں میں ابھی ان کی گردن ناپ رہا ہوں. اللہ کے رسولوں کو اللہ کے پیغمبروں کو لوگوں نے قتل تک کر دینے کا اقدام کیا. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا, نہ آسمان ٹوٹا نہ زمین پھٹی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مکافات دکھاتے ہیں, جیسے کہ رسولوں کی موجودگی میں وہ ان کی قوموں کو عذاب ظاہر کر کے سزا دیتے ہیں کبھی کبھی, یعنی یہ واقعے روز نہیں ہوتے. عام حالات میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, انہی میں زندگی بسر کرتے ہیں. بڑے بڑے نیکوکار ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں, کوئی اجر نہیں ملتا. میں آپ کو دسیوں لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں, ایسے ہی زندگی بسر کر کے چلے.
یہ بالکل کتابیں باتیں ہیں کہ وقت پلٹ کے آتا ہے تمہارے سامنے, وقت پلٹ کے آئے گا. یہ کتابی باتیں ہیں,
دنیا کے اپنے تجربات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں نہیں کہیں, نہ اللہ کے پیغمبروں نے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ امتحان کے لیے ہے. اس امتحان میں تمہیں سخت سے سخت حالات پیش آ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ تم اٹھا نہ سکو, کرم فرمائیں گے. لیکن وہ کرم کب ہوگا؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ہو جائے, لیکن زیادہ تر وہ قیامت ہی میں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہو جائے.
ٹھیک,
اس کی ضمانت نہیں دی گئی کہ دنیا میں لازمن کوئی نتیجہ نکل.
مجھے لگ رہا ہے کہ سر ابھی جو ڈسکشن جو کر رہے ہیں نا, ہمارا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دماغوں میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ اگر اچھا اگر کسی بندے نے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دی ہے نا, تو دو صورتحال ہوتی ہیں, یا تو ہم فوری طور پر اس کا بدلہ لینے کی طرف آ جاتے ہیں, یا جو سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے جو ہمیں صبر بھی پھر وقت کے ساتھ دیتا ہے کہ ہم اس ساری چیز کا جو مطلب ایک جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ جو فیصلہ اللہ پہ چھوڑا.
بالکل واضح ہو گیا آپ کا. دیکھیے یہ جو رویہ ہے ہمارا, اس رویے کے پیچھے اصل میں وہی نافہمی ہے. دنیا میں ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے تحت ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم بدلہ بھی لیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم دوسرے آدمی کا مقابلہ بھی کریں. یہ مقابلہ کرنا بھی چاہیے. دنیا میں امن قائم کرنا, دنیا میں مجرموں کو سزا دینا, اس کے لیے آگے بڑھنا, حالات کو بہتر کرنا, یہ ہمارا فرض ہے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. لیکن کیا اس کا لازمی نتیجہ نکل آئے گا؟ نہیں, ضروری نہیں. کبھی نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا. آخرت میں لازمن نکل آئے گا, ہر ہر چیز واضح ہو جائے گی. ایک ایک شخص وہاں اپنے حساب اور اعمال نامے کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مکافات حقیقت میں ہونی ہے وہ قیامت میں ہونی ہے. دنیا میں کبھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. ایسا بارہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہٹلر ہے, اس کو سزا مل گئی, مسولینی کو سزا مل گئی, بہت سے لوگوں کو نہیں ملی. لوگوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا فساد برپا کر دیا, شیطنت کا بازار گرم کر دیا اور اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. کمیونسٹ انقلاب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں, لاکھوں لوگ اس کی بھینٹ چڑھے, لیکن اس کے لیڈروں کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے. اب مرنے کے کوئی 100 سال کے بعد لوگوں نے لان تان کر دی تو کیا ہوا؟ اچھا, اسی طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں خاندان اب زوال آشنا ہو گیا. بھائی سارے ہی زوال آشنا ہوتے ہیں, یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اچھا, جب آپ نئے آئیں گے کیا ان کو زوال نہیں آنا؟ تو یہ سب دنیا کے اندر اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے. اس میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جد و جہد چھوڑ دیں. یعنی جو طاقت ہمارے اندر ہے اس میں ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس دنیا میں بھی اللہ کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت نتائج نکلتے ہیں. میں اگر اپنی صحت کا خیال رکھوں گا تو اس میں بہتری آئے گی, لیکن اگر میں بے پرواہی اختیار کروں گا تو پورا امکان ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. تو جو دنیوی قانون ہیں ان کو سٹڈی کیجئے, الگ کیجئے, لیکن یہ خیال کرنا کہ جو بھی ہوگا برائی کا نتیجہ یہاں لازمن نکل آئے گا, نیکی کا لازمن نکل آئے گا, لازمن کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی.
جاوید صاحب, یہ ایک ٹیکنیکل کوسچن ہے, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے دنیا میں ہم عطائی ڈاکٹر کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں, ہم کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پریکٹس کرے جس کی سند نہ ہو, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین کو بیان کرنے میں, دین کے معاملات بیان کرنے میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی پابندی لگانی چاہیے؟ انہوں نے دو اگزامپل دیے ہیں کہ اگر ہم یہ پابندی نہ لگائیں تو ایک شخص اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نزول مسیح کا انکار کر دے گا, اور دوسرا شخص قرآن کو پڑھ کے کہے گا کہ بنی اسماعیل نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں, بنی اسرائیل ہی سب کچھ تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو باقاعدہ سندی یافتہ لوگ ہیں وہی دین کے معاملے میں بات کریں جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟
ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر علم کی اپنی نوعیتیں ہوتی ہیں. آپ نے طب کا علم ایک خاص طریقے سے منظم کر لیا ہے,
ٹھیک,
اس کے بعد ایک آدمی پریکٹس کرنا نکلتا ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ سے اس کی فیس لیتا ہے, مفت تو نہیں کرتا نا یہ معاملہ,
ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے آپ نے قواعد ضوابط بنا دیے کہ یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے, یہ فلاں ڈگری ہے, یہ فلاں ڈگری ہے, اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. جو سوشل سائنسز ہیں ان میں یہ طریقہ اختیار کیا نہیں جا سکتا, سبھی میں نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ کے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت مختلف ہوتے ہیں, یہ اس طریقے سے اسٹینڈرڈائز بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی عطائی قرار دینا پڑے گا, پھر امام شافعی کو بھی عطائی قرار دینا پڑے گا, اس لیے کہ سند تو ان کے پاس بھی تلاش نہیں کی جا سکے گی.
ٹھیک, بالکل صحیح.
اس میں پھر یہ چیز مان لی گئی کہ ایک شخص جب دین کی بات کرے گا تو پہلے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ اس کا علم پختہ ہونا چاہیے, وہ علم حقیقی ہونا چاہیے, تب اسے زبان کھولنی ہے. یہ گویا اس شخص کے ساتھ بات کرنا ہے. وہ جب معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا تو معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا, یعنی اس نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا دینا, دوا دے دینی ہے, اب آپ مریں یا جیے. اس نے اپنی بات بیان کرنی ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات تو بالکل بے علمی پر مبنی ہے, اس میں تو پختگی موجود نہیں ہے, تو وہ دنیا بھر میں موجود ہوں گے, فوراً اس کی تصحیح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جیسے ہی انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے فلاں واقعے کے بارے میں یا فلاں چیز کے بارے میں ایک رائے دے دی, بھائی دنیا میں دوسرے اہل علم موجود ہوں گے جو اس کی فوراً تردید کر دیں گے. تو اس وجہ سے دین کا علم چونکہ حاصل کرنے کے دونوں ذرائع ہمیشہ موجود رہے ہیں, یعنی باقاعدہ دینی درسگاہیں جن میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں, اہل علم سے جا کے دین سیکھنا. تو ہمارے ہاں تو اس کی بڑی غیر معمولی ٹریڈیشن ہے. آپ دیکھیے بہت بڑے بڑے دور حاضر سے ذرا پہلے کے علماء, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی ساری تعلیم اسی طریقے سے ہوئی ہے. یعنی انہوں نے مختلف جلیل القدر علماء سیکھا. بلکہ یہ جو بڑے علماء سے سیکھنے کا عمل ہے یہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے مدرسہ آپ بنائیں گے تو مدرسے میں تو آپ ہر فن کے اعلیٰ سطح کے علماء اکٹھے نہیں کر سکتے, لیکن لوگ جب کسی بڑے آدمی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات شد رحال کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں, دس دس بیس سال ان کے پاس رہتے ہیں. تو اس وجہ سے دین کے علم میں یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی. یہاں جو اس کے فساد سے بچانے کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے زبان سے کہنا ہے نا, آپ کو اس نے انجیکشن نہیں لگا دینا, زبان سے کہنا ہے. وہ کہے گا اس میں غلطی ہوگی, دوسرا آدمی اس کی تصحیح کر دے.
لیکن جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے, جو اگزامپل انہوں نے دیے کہ جی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی قرآن مجید سے مجھے تو بنی اسماعیل تو نہیں مل رہے, اب اس شخص کو فالو کرنے والے لوگ, اسے سننے والے لوگ دوسرے کی بات سننے کو تو تیار ہیں نہیں, اگر اسی کو وہ مان رہے ہیں تو اس طرح سے تو معاشرے میں خرابی پینیٹریٹ کر رہی ہے نا جاوید صاحب, اسے روکنے کا کوئی
خرابی تو وہاں ہے نا کہ لوگ سن نہیں رہے. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اجنبی سنیں تو فوراً اس کے طرف متوجہ ہوئے. جو میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح علم اور سچے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر جاننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے, سمجھنے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے, ماننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند نہ کریں, ایک کنویں کا مینڈک نہ بنا لیں, ایک شخص کی بات سن کر اس کو حتمی حجت نہ مان لیں. اسی وجہ سے یہ علماء کو تلقین کرنی چاہیے جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہمارے اوپر وحی نہیں آئی, ہم نے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیا, ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ گئی ہو, تو بھائی ہماری کسی بات کے بارے میں اگر تردد پیدا ہو تو دوسرے اہل علم سے جا کے پوچھ لو, دوسرے اہل علم کی بات بھی اسی ذوق کے ساتھ سنو. تو یہاں جو آپ گمراہی سے بچانے کا سبب ہے وہ اس سے دور کریں, ورنہ آپ اصل میں اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے. تو یہ علم ایسا ہے نہیں کہ اس کے بارے میں آپ ایک سند, اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ہوگا کہ فرقے بن جائیں گے, فرقوں کے مدرسے بن جائیں گے, انہیں کی سندیں بن جائیں گی, یہ ہوگا اس کے نتیجے.
اچھا جاوید صاحب یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ جی, آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا, ہم نے آج متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے, بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ابھی موجود ہیں, انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ کے ان سوالات کو ٹیک اپ کریں گے. آپ کے ذہن میں مزید کوئی اگر کوشچنز ہوں تو یہ جو ای میل ایڈریس اسکرین پر نظر آ رہا ہے ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.